اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ
عمل سے بے خبر نہیں ہے. انسان اپنی غفلت میں آ کر کبھی تو ایسا بن جاتا ہے کہ گویا کہ اللہ عزی نعوذ باللہ ان کے اعمال سے بے خبر. خدا کے کریم قرآن کریم نے قیامت کا مرضہ پیش کیا ہے. ومیا یوم یوشر آداء اللہ لکتا حیل زور حتا اذا ما جاؤوا شہد علیہم سموہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انتقل اللہ الذی انتق کل شیء وخلقتم اول غرتم الیہ تهجرون وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم صمتكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله ما يعلم كثيرا مما تعملون وضاربتم ذنبكم الذي ذنبتم من ربكم ارضا فاصبحتم من الخاسرين. اللہ کے دشمن جو اس کی شریعت کے خلاف بے راہ لی جا رہی ہے, اللہ کے حقوں کے مطابق عمل نہیں کرتے, وہ جب قیامت کو اٹھائے جائیں گے اور جہنم کی طرف جمع کی جائیں گے, سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے, تو جتنے بھی ان کے اپنے اعضاء ہیں خاص طور پہ ان کی آنکھیں کان اور بدن کی چمڑیاں ان پر گواہی دیں, ان کے کان گواہی دیں گواہی سے گواہی دیں گے, ان کی آنکھیں گواہی دیں گی, بدن کی چمڑیاں گواہی دیں گی, تو وہ اپنے چمڑیوں کو خدا کر تو کہیں گے لما شاہد تم آ رہے اور وہ سب کچھ سور تم نے گواہی دوں گی, ہم نے گناہ کیا حرام کیا سب کیا تم کو بھرنے گئے تم ہم کرواس بنے, وہ جواب دیں گے کہ ان کا بڑا اللہ ہوگی ان کا کل لچ ہے بات اور گویائی جس کے حکم سے ہر چیز کو حاصل ہوتی ہے اور بولتی ہے اسی کے حکم سے ہم کو بھی بول رہا, تم نے زبان سے کیوں بات کرتے ہو؟ اللہ نے زبان کو گویائی کی طاقت دی اور بولنے کا حکم دیا, ہم کو بھی اللہ نے حکم دیا اپنے پیش کر, لیکن تم لوگ تو یہ تمہیں خیال بھی نہیں تھا, یہ دل میں تمہیں خیال بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے اس میں میرے اپنے کر میری اپنی آنکھیں میرا اپنا جسم جس پہ یہ چمڑی چڑھی ہوئی ہے یہ میرے خلاف گواہی دیں گے, میرے عیوب اور تقائف کو ظاہر کر دیں گے, میری بدعمالی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے, یہ گمان تم کو اٹھائی ہوں. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون, تم تو اس گمان میں تھے کہ ہمارے کئی اعمال کا تو پتا ہی نہیں, بہت سے ایسے اعمال بھی بتا جاتا ہے اور اس گمان میں اس بدگمانی نے تم کو گرایا, خسارے میں ڈالا, بربادی میں ڈالا, سمائی میں تو انسان اس غفلت میں ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے لیے ایک شریعت ایک قانون اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ایک قاعدہ مقرر ہے، اس قانون کے اندر یہ رہنا لیکن ہم نے دو قانون تیار کر دیے، بعض لوگ کوتاہیاں کرنے لگے، اللہ کے کئی اعمال کو ضائع کرنے لگے، فرائض کو ضائع کیا، مستحقات کو ضائع کیا، نوافل کو ضائع کیا، نیکیاں کم کی، جو ان کے ذمہ داری کی فرائض پوری نہیں ہو رہی، بابوں نے افراد اور غلو سے کام لیے کہ وہ عبادت وہ نیکیاں جن کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اپنے اخبار سے یا اپنے عمل سے ہم نے اس طریقے کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا کہ یہ طریقہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور ہے، ہمارے لیے کافی ہمارے مجاز کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھا، بس ہمیں ضرورت ہے کہ بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، ثواب کمانا ہے تو بھلائی کرو، لیکن یہ ان کو بتا رہی کہ نیکی بھلائی ثواب کے کام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، آپ سے آگے کوئی بات نہیں، آپ سے آگے افوا کی کوئی مدد نہیں، عبادت کا کوئی کام باقی نہیں رہتا، تین شخصوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قوم قومی راشد کے بارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے بارے پوچھا، فرمایا آج کا طریقہ جو ہے اس کا نام عربی ہے، رات کا کچھ حصہ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور کچھ حصہ نیند و آرام فرماتے، دن کو کبھی روزے رکھ لیتے ہیں اور کبھی کھاتے پیتے ہیں، رمضان کے تو فرض ہے، اس کے علاوہ کبھی روزے رکھتے ہیں تو کبھی کھاتے بھی ہیں، اور عبادت نیکی تقوا کے ساتھ ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو حدیث کے الفاظ انہم تقانوہا، انہوں نے اتنی بات کو تھوڑا سا سمجھا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اعلیٰ شان ہے، آج اسے سب گراہوں سے ان کو پار کر دیا گیا ہے، کوئی آپ پر درست نہیں، ایسے شخص نے اتنی عبادت کی تو بہت ہے اس کے لیے، لیکن ہماری ایسی معافی کا کوئی اعلان نہیں، اتنا ہے ہمارے اتنا ہوا ایسی جنرل معافی کے لیے ہمارے پاس سے کوئی اعلان نہیں، لہذا ہمیں آزاد کرنا چاہیے، ہمیں کوئی نہ کوئی نیکی زیادہ کرنی چاہیے، سانس کو برابر بار کریں، تو ایک شخص نے آپ یہ کیا انہیں میں سے کہ اللہ اس کے میں روزہ چھوڑوں گا، ہمیشہ سات بھر روزہ رکھتا ہوں، اب آپ سوچیے انہوں نے کوئی برا ارادہ کیا، حرام کھانے کا ارادہ کیا، کچھ نہیں، عبادت کا ارادہ کیا، روزہ بھی اسی عبادت، اور اس میں وہ بھی اس لیے کہ اللہ کے راضی کرنے کا شوق، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب حاصل کرنے کا جذبہ، اللہ کے ہاں نجات حاصل کرنے کی ان کو امید ہے، اس امید کے ساتھ یہ کام کرنے میں زیادہ روزے رکھوں تاکہ اللہ مجھ پہ راضی ہو، دوسرے نے کہا اللہ آپ نیند غفلت ہو جاتی ہے، کبھی دماغ جمع ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے. اس لیے کیوں میں نیند کروں؟ ایسی بات جو میرے لیے اللہ کی عبادت کے آگے ہائی بنے اور مجھے غفلت کا میرے غفلت کا بھرو کرے، میں پورے کا کام کروں. تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ کا کپڑا بول دوں گا، میں شادی کروں. اس کے بجائے دین کی خدمت کروں گا، اپنا وقت کی بات لے رہا ہوں، نیکیوں کے رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اس بات کا تو آپ ان پر کھڑے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا نہ ہوئی وہ اس لیے کہ آپ کے ذمے جو فریضا تھا جس منصب پر اللہ نے آپ کو مقرر کرنے کا سبب پورا کرنا تھا جو کام آپ کے ذمے لگانے کا لگا تھا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جس فریضا کے لیے آپ کو حکم ہوا جو فرصلہ آپ کو عطا ہوا جس بات کے لیے اس کام کو پورا کرنا تھا اس پورے کرنے کے لیے یہ ساری باتیں برداشت کی. اگر آپ یہ برداشت نہ کرتے تو پوری نہیں ہوتی یہ باتیں. آپ کی تاریخ ناکام تو تھی لیکن آپ کو اللہ نے صبر کی توفیق دی, اس کا صبر کی عزم کی ہمت دی اور صبر کی وجہ سے آپ نے سب باتیں برداشت کی اور اپنی تاریخ کو چلاتے رہے, یہاں تک دنیا سے کامیاب ہو گئے. اور وہ اللہ کا گھر جو ایک توحید کی ابتدا کی جگہ ابن
دین کے احکام اللہ کے سارے حکموں کو جائے سارے
کوتاہی آپ نے نہیں کی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے سے کوئی بات چھپائی ہے یا چھپائی ہے فقط آپ نے سنیا اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا. کیونکہ اللہ کہتا ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی احکام آئے اور سب کو پہنچاؤ اس میں کوئی پیچھے نہیں رکھنا چاہیے نہیں کیا میرے سارا کا حق ادا نہیں کیا. اب کون مسلمان ہے جو یہ کہے یا سمان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا نہیں کیا؟ میں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا. حق ادا کر دیا کبا حقوق کے لوگ پہنچا دیا کیوں؟ اگر پہنچا دینے کی تکلیفیں نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں آپ کی پوری زندگی ہم کو بتلاتی ہے کہ آپ نے دین پہنچانے میں دین کو سمجھانے میں اللہ کے احکام بتلانے میں کسی قسم کی کوئی تقصیر یا کوتاہی یا کمی نہیں. اب ان تین باتوں کے بعد اب تو بھی بات ہوئی کہ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہے اس میں کیا تھا؟ اس میں وہ باتیں تھی جو قسم کی دو قسم کی باتوں کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا. جس میں وہ کام کرنے ہیں جن کے کرنے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کے راضی بھی حاصل کر سکتے ہیں جنت کے راز کر سکتے ہیں مفر کے اخبار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مستحق ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ خیر کے کام ہے نیکی کے کام ہے بھلائی کے کام ہے عبادت کے کام ہے ثواب و اجر کے کام. دوسری وہ چیز ہے جن میں وہ کام بیان ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جن کام کا انسان عذاب کے مستحق بنتے ہیں اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں جہنم کے حقدار بنتے ہیں ہر قسم کی گرفت کے قابل بنتے ہیں. یعنی جس کو گناہ کہا جائے جس کو برائی کہا جائے جس کو ظلم کہا جائے نافرمانی کہا جائے یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے عذاب کی موجب بنتی ہیں. جب یہ قواعد یہ اصول آپ سمجھ گئے تو آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر وہ بھلائی کی بات جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کے قریب جا سکتے ہیں اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اسے چھپائے نہیں ہم سے پیچھے نہیں رکھی کہ نہیں بتلائی ہو یا قول بتلائی ہے یا عمل بتلائی ہے. آپ نے ہر نبی کی باتیں بتلا دی ہیں اور جتنے بھی گناہ ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں جن سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں یا جن باتوں سے عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے یا اگلی قوم ہلاک اور برباد ہوئی یہ ساری باتیں جتنے بھی ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اپنی امت کو مقرر بھی کیا اور وعدہ کیا. سمجھ آئی بات؟ آپ خود فرماتے ہیں کوئی نیکی کی بات جو تم کو اللہ کے قریب پیش کرے میں تم کو بتلا چکا ہوں. کوئی ایسی بات جو تمہارے لیے اللہ کے قدرت کا باعث باعث ہو میں اسے بھی تم کو بتلا چکا ہوں. ساری باتیں آپ نے سمجھا دوں ان چار قواعد کے بعد اب ایک قاعدہ اور سنیں. اللہ کے نبیوں کی فطرت دوسرے لوگوں کی فطرت کے وقت خلاف ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. نبیوں کی فطرت لوگوں کی فطرت سے کہیں مختلف ہوتی ہے، وہ انتہائی رحم دل ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم پر انتہائی رحم دل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت اپنے اوپری امت کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کے اجر کے مستحق ہو. یہ ان کو حرص ہوتا ہے. جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اے مسلمانوں، تمہاری طرف ہمارا اقرار بلایا ہے، جو ہے تو تمہاری طرح انسان، لیکن اتنا تمہارے ساتھ ان کو تعلق وابستہ ہے کہ تمہاری ہر مشکل بات، تمہارا ہر دکھ ان پر بار گرو ہے، تمہارا ایک ایک دکھ اس پہ بار گرو ہے. وہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی گرفت ہوگی. ہمیشہ اس افسوس میں اور حسرت میں رنگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حال بیان فرماتا ہے، لالا کباب اور دفن کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا حال یہ ہے کہ شاید تو ان لوگوں کے نماز کی وجہ سے اس غم میں اپنے آپ کو ہرا کر. لال کباب اور نفس کا لائن آئی لم یقول الا لال کباب اور نفس کا لا سارے علم یومنو بہار حدیث افا. جو اس احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تمہارا ایسا حال ہے چاہے جن کے پیچھے غمی تم نے اپنے آپ کو حلال کر دے. لوگوں کا کفر، لوگوں کی نافرمانی، بے راہ روی، غلط راہ روی آپ انتہائی بار گران تھی. چنانچہ وہ وقت بھی آیا جب چند مسلمان دین میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کی قوت ہوئی تو اللہ کیا کہتا ہے، وزادان کبھی طرح کر لگی ان کا لگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فوج تھا جس نے تیری کمر توڑ دی تھی. ہم نے یہ فوج دکھ سے اتار دیا، ہم نے یہ فوج اتار دیا. یعنی لوگ کئی مسلمان ہو گئے تو تیری خوشی بھی جو بن گئی ہے. تو فرمایا عزیز علی ہی بات، تمہاری باتیں ان پر بڑی مدنی ہے. بھائی سنا رہی ہوں، ان کو بہت ہرس ہے، رات دن اس ہرس میں رہ جائے کہ میرے اوپر کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، کوئی لوگ جہنم میں نہ جائے، کوئی لوگ جو ہے وہ پکڑا نہ جائے، اللہ کے عذاب کی طرف کوئی نہ آئے. ہمیں بھی جو اس ہرس میں آتے کہ وہ اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، جنتی بن جائیں، اللہ کی رضا کے مستحق بن جائیں، اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں. اب آپ سوچیے، جس آدمی کا یہ حال ہے کہ امت کے لیے اس کو دکھ ہوتا تھا کہ کیوں نہیں دین کو مانتے، اور بدلی بات ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ راج میں اس کو ہلسا زیادہ لوگ نیک بنے اور صالح بنے، بخشے جائیں، وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایماندار جو اپنے ہاتھ مہربان ہے. تو کیا ایسا آدمی کوئی ایسی بات جو امت کے لیے بھلائی کی باعث ہو، امت کے لیے نجات کی باعث ہو، اس کو پیچھے کرے گا، اس کو چھپائے گا؟ کبھی کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا ہی مطالعہ کر چکا ہے اور دیکھ احادیث میں پڑھ چکا ہے، قرآن میں پڑھ چکا ہے کہ آپ پر مسلمانوں کا نہ ماننا، اسلام کو قبول نہ کرنا کتنا بار گرا ہے اور کتنا آپ کو دکھ ہوتا تھا جو لوگ نہیں مانتے تھے، ان کی عذاب کی سنتا کتنا آپ آئے حسیر اور غمگین ہوتے تھے اور لوگوں کے اسلام لانے سے کتنا خوش ہوتے تھے، نیک ہونے پر کتنا خوش ہوتے تھے اور کتنا حرص رکھتے کہ لوگ مجھے بھی نیک ہو اور لوگ بخشے جائیں۔ راز میں ان کو حسرت ہی میری امت بخشی جائے، سمجھ رہے بات؟ آپ نے فرمایا تجھے کہا گیا کہ تیری امت کی چوتھائی ہم جنت میں بھیجیں گے، پھر کہا کہ نصف بھیجیں گے، آدھی بھیجیں گے آدھی، لیکن ساتھ یہ دیا کہ دیکھو تم دو باتوں میں جو چاہو تمہیں ملے گی، یا تو یہ قبول کرو تم امت کا آدھا اسلام جنت میں بھیجے، یا یہ کہو کہ تم کو شفاعت کی اجازت دیتے۔ آپ نے فرمایا میں فخر تو شفا، میں نے ان دونوں باتوں میں کس کو اختیار کیا؟ شفاعت کو اختیار کیا۔ کیوں؟ جب شفاعت کا اختیار ملا تو اس سے زیادہ بھی بخشنے کی امید ہو سکتی ہے نا، آدھے سے زیادہ بھی بخشنے کی امید ہو سکتی ہے، تو اب دیکھیے اس کو کتنا رستہ ہمارے بخشوانے، ہم بخشے جائیں کتنا رستہ آپ کو۔ ہمیشہ دعائیں مانگتے رہے امت کے لیے، ہمیشہ وہ دعائیں مانگتے رہے، یہ خاؤن کو ہے تو ان حالتوں کے تحت ہم یہ گمان کبھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی بھلائی کا کام، کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمیں ثواب حاصل ہو، اجر حاصل ہو، اللہ کے ہاں مغفرت حاصل ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور وہ کام ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہو، کوئی صورت ہو بالکل۔ ابو طالب اس کے پاس بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کا یہ کلمہ پڑھ لے نجات ہو جائے، اس نے نہیں مانا۔ آپ کو کتنا غم ہوا، ایک غیر مسلم لڑکا تھا، رات کا جو سامی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا ڈر تھا کہ ہم مسلمان بن جائیں، ہم بخشے جائیں۔ آپ پر بیٹھ کر میں نے صبح بیٹھتا بہاری صحیح میں بات کر موجود، وہ لڑکا بیمار ہو گیا، یہاں تک اس کا آخری وقت آنے لگا، جس طرح ہزار روپئے کا بھی بچنے مشکل ہے، اس کا ہوتا ہے کبھی تو بن جاتا ہے ایسا بازار لاپ کے یہاں، آپ اس کے لیے بیمار کسی کے لیے اجازت کے لیے وہاں آئے، اس کے پاس آ کے بیٹھے، جب اس کا آخری حال دیکھا تو اس سے کہا کہ تم بیٹا کلمہ پڑھ لو، کیا کہا اس کو؟ کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ چاہتا تھا لیکن کیا کہیں، باپ پاس بیٹھا تھا، اس کا باپ بیٹھا تھا، تو دیکھ لگا اس کے پاس کہیں مجھے باپ روکتا تو نہیں، آپ نے اسے فرمایا گھر والوں کو لو، تو اپنے باپ کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو کہ اتے ابل قاسم، ابل قاسم کی بات مان لو، ابل قاسم آپ کی سنی تربیت کی گئی. یہی رسول تم یہ کہتا ہے تم اس کی بات مان تو اس نے کل ماں پڑھ لی. میں آپ کے لیے بہت ہی بہت ہو گئے. آپ الحمدللہ یہ انکل ہو بھی انکل ہو بھی نمنا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خدا نے اس کو جہنم سے نکالا. خوش ہوا کہ اللہ نے اس کو جہنم سے نکالا. اس سب باتیں بدلا دی ہے کہ آپ اس بات سے حریص تھے. آپ کو شوق تھا ہمیشہ یہ بات تھی کہ لوگ جو ہیں ان کو عذاب نہ ہو اور وہ دیندار ہو جائیں. اس لیے آپ کا نفس نفیس پانچ وقت نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے اس لیے کہ لوگ سیکھیں اور اللہ سے راضی ہو جائیں. بھلے یوں فرماتے تھے کہ لیے نہیں میری تم الاحلاف کرنا ہو جو تمہیں سمجھدار لوگوں میں قریب کھڑے ہو. لیا سنونی خرابی تاکہ مجھ سے نماز سیکھے. یہ سب آج کی ایک تب فطری طبیعت تھی کہ امت پر مہربان تھے. اس لیے آپ نے پورا دین ہمیں سمجھایا کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. اللہ کے راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے. عبادت کا کیا طریقہ ہے. کوئی مر جاتا تھا مر جانے کے بعد بھی جو اپنے اختیار میں تھا وہ استعمال کرتے تھے. مرنے کے بعد بخشنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا. لے سکتے اپنے شہر اور یہ دوبا رہے اور لوگ کو اتنا تیرے اختیار میں ابھی صلاح ہو نہیں ہے. میں ان کو معاف کر دوں یا ان ظالموں کو عذاب کر دوں. لیکن جہاں تک انسانی حد تک کوشش تھی اور کوشش کرتے رہے کوئی لوگ بچائے جس طرح بچے کو کلمہ پڑھا دیا. اسی کی مثال آؤ جب پہلے اسلام میں غربت تھی مالداری نہیں تھی بیت المال باقاعدہ نہیں تھا. کوئی آدمی مر جاتا تھا آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کسی پر کوئی کام لڑ جائے اور اسے پوچھا